السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دوسري آيات من الله تعالى فرماته: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وسيد عائشة الصديق رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان، قرآن اور احسان کا مہینہ. ماہ رمضان قرآن کا اور احسان کا مہینہ ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا، اور رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے. کیا حکمت ہے اللہ تعالی نے، احکم الحاکمین نے قرآن مجید کو رمضان میں ہی کیوں نازل فرمایا؟ اور بھی تو مہینے تھے. قرآن مجید کو کس طریقے سے ہم نے تلاوت کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تلاوت تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا اثر ہمارے زندگی میں کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کہاں پر خلل ہے، کہاں پر نقص ہے؟ کیا وہ نقص اور خلل ہم دور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، بہترین گزرے ہوئے لوگ ہماری امت کے، ان کا تعلق کیسے تھا قرآن مجید کے ساتھ، اور خاص طور پر رمضان میں قرآن مجید کا کس طریقے سے وہ اہتمام کرتے تھے؟ احسان، احسان کا عام مفہوم کے علاوہ، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک احسان یہ ہے کہ آپ کسی پر پیسہ دے کے اس پر احسان کر دو، قرض دے کے احسان کر دو، یہ احسان کا ایک حصہ ہے، پورا احسان نہیں ہے. احسان مخلوق کے ساتھ جیسے کیا جاتا ہے، اور کم سے کم درجہ احسان کا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور آپ کا مسلمان بھائی آپ کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کے خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے، یہ بھی احسان ہے. صدقات اور خیرات ایک حصہ ہے احسان کے، اور خالق کے حق میں احسان کا کیا معنی ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ اور پھر آخر میں قرآن اور احسان کے متعلق میں کیا جانتا ہوں، میں قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہوں، میں احسان کے ساتھ کیسا ہوں. رمضان میں قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں، ہمارے بچے بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، اور رمضان کے بعد بھی پڑھتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، جہاں پر تھے وہیں پر ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں، قرآن مجید سے میری زندگی کب تبدیل ہوگی، کب میں آگے بڑھوں گا؟ بزنس میں نے ترقی کی ہے، کاروبار میں نے ترقی کی ہے، آگے بڑھا ہوں کیا؟ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں آگے بڑھا ہوں کہ نہیں بڑھا ہوں؟ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں نے کتنی ترقی کی ہے، اور اس ترقی میں مادیات کے علاوہ روحانیات میں میں نے کتنی ترقی کی ہے؟ کیا میرا جسم صرف یہ جسم ہے بغیر روح کے ہے؟ جسم کے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا ہے، اپنی روح کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے، آخرت کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اور اس سال کا اس سوال کا جواب صرف میں ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں، اپنا محاسبہ میں خود کرتا ہوں کہ قرآن اور احسان کے ساتھ رمضان میں میں کیسا ہوں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے عظیم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، خاتم الانبیاء والمرسلین کو یہ پیغام، آخری پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مکمل ساز و سامان موجود ہے، ہر خیر موجود ہے، ہر خیر کی طرف جو بھی راستہ ہے اس کا ذکر ہے، اور ہر شر سے آگاہی ہے، اور جو بھی راستہ شر کی طرف جاتا ہے قرآن مجید اس کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے، اور خاص طور پر رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کو پڑھتے سناتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص فرشتہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر خاص وقت میں ایک خاص عمل کے لیے آتے ہیں. ذرا اہمیت تو دیکھیں نا، قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے. یدارس القرآن، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو جیسا کہ نازل ہوا ہے ویسے ہی محفوظ کر لیا اور اپنی امت تک پہنچا دیا. جب آخری سال تھا، آخری رمضان میں جبریل علیہ السلام دو مرتبہ آتے ہیں اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہراتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید میری زندگی کے آخری رمضان ہے. قرآن مجید، صحابہ کرام قرآن مجید کے اہتمام بڑے پیارے طریقے سے کرتے، یعنی ان کی زندگی قرآن مجید، ان کی زندگی میں قرآن مجید بنیادی حصہ رکھتا تھا. قرآن مجید جس دن وہ تلاوت نہیں کرتے تھے، یا جس دن قرآن مجید سے کوئی علم حاصل نہیں کرتے تھے، تو وہ ان ایسے کمی محسوس کرتے تھے کہ جیسے کہ آج کچھ کھو گیا ہے. کیا یہ کمی ہم نے بھی کبھی محسوس کی ہے؟ سبحان اللہ، قرآن مجید ان کی زندگی کے بنیادی حصہ تھا. ہمارے زندگی میں قرآن مجید کا کتنا حصہ ہے، کتنی اہمیت ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان فرماتے یا کوئی آیت تلاوت کرتے، تو صحابہ کرام سے اپنے کانوں سے نہیں سنتے، اپنے دل سے سنتے. اور جب کوئی صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں نہ جا سکتا، تو کسی اور کے ذمہ لگا دیتا کہ آج جو کچھ سیکھنا ہے مجھے بتانا ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی عنہم من اصحاب اجمعین اپنی باری رکھی ہوئی تھی. ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کام پہ جاتے اونٹ چرایا کرتے اور سیدنا عقبہ جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے, اور دوسرے دن سیدنا عقبہ جاتے اور سیدنا عمر علم حاصل کرتے, اور پھر شام کو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور جو کچھ علم حاصل کیا ایک دوسرے کو سناتے کہ آج میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہے. یتناوبون اپنی باری رکھی ہوئی. سبحان اللہ. اور اسی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا عمر ہم نے باری رکھی تھی اونٹ چرانے کی. ایک مرتبہ میں شام کو جلدی لوٹا, واپس آیا یعنی اونٹ چرانے کے بعد واپس آیا, اور اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں ہوتی, بکرے تو آپ یعنی شہر کے اندر بھی چرا سکتے ہیں, اونٹ کے لیے آپ کو شہر سے باہر دور جانا پڑتا ہے. واپس آتے ہیں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں. گھر کی طرف نہیں گئے, میں تھکا ہوا ہوں تھوڑا سا آرام کروں علم بھی حاصل ہم کر لیں گے, فوراً جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کی باری تھی کہ وہ علم حاصل کریں پھر مجھے بتائیں, میری طرف دیکھتے ہیں, مڑ کے دیکھتے ہیں. مڑ کے کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ ان کو انتظار تھا کہ اب انہوں نے آنا ہے, اور میں نے انہیں جب موقع ملے تو میں نے انہیں جو علم حاصل کیا وہ سمجھانا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہی لوگ تھے جن کے دل پتھر کے تھے, اسلام قبول کرنے سے پہلے صحرا میں رہنے والے لوگ, پتھر دل جس میں ظلم عام تھا, شرک اور بدعات عروج پر تھیں. لیکن عجب بات دیکھیں یہ پتھر دل کیسے نرم ہوئے اور کس طریقے سے شرک اور بدعات ان کی زندگی سے ختم ہو کر ایمان اور توحید اور سنت کا راستہ کس طریقے سے اپنایا کہ پوری دنیا میں مثال بن کر رہ گئے. کیا وجہ ہے؟ کہ قرآن مجید کی انہوں نے قدر جانے کے قدر کیا ہے, اہمیت جانی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ, جو اہل قرآن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں. سبحان اللہ. اہل اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں. تو اہل القرآن کی قدر جاننے کے یہ کون لوگ ہیں؟ اور جو قرآن کی قدر نہیں جانتا وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہو سکتا. اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ سلف صالحین جو ہے باقی کام روک دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت اور علم اور تعلیم میں آگے بڑھ جاتے. سبحان اللہ. امام زہر رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی جب رمضان داخل ہوتا تو فرماتے انما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. قرآن رمضان کے مہینے میں صرف دو کام ہی کرنے ہیں, یعنی روزے کے علاوہ. ہم تو یہ جانتے کہ روزے رکھنا ہے بس, اب روزے کے ساتھ ساتھ جو رمضان میں کرنا ہے قراءة القرآن وإطعام الطعام, قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور کھانا کھلانا ہے. سبحان اللہ. اور کھانا کھلانا بھی احسان میں سے ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ کا آغاز ہوتا تو اپنے علم حدیث کا جو سلسلہ تھا ان کو بند کر دیتے تھے رمضان میں وقتی طور پہ, اور قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا اکثر وقت مصروف کر دیتے. امام عبد الرزاق الصنعانی جو احمد بن حنبل کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا باقی سب کچھ چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کی طرف مائل ہوتے اور اپنا اکثر وقت قرآن مجید کے ساتھ گزارتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روزانہ تین ختم کرتے اور بعض سلف ایک ختم روزانہ کرتے اور بعض تین دن میں اور بعض سلف صحیح سات دن میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ کے آتی ہوگی. جو مسنون طریقہ ہے یعنی تین دن میں یا سات دن میں آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن سلف سے ثابت ہے کہ وہ ایک دن میں بھی ختم کیا کرتے تھے, ایک سے زیادہ بھی کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ویسے قرآن پڑھ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں. ایک عالم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ تیزی سے بھی پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے, وہ علم کی بنیاد پر پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ تدبر کر چکا ہے, وہ علم حاصل کر چکا ہے. اسے اگر وہ روزانہ ایک ختم بھی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہمارے لیے کم علم لوگ ہیں ہم, ہمارا علم محدود ہے, کیا ہم لوگ اگر تیزی سے پڑھے ختم کر لیں تو ہمیں وہی ثواب ملے جو ان کو ملا؟ فرق ہے اس میں میرے بھائیوں, سمجھیں. قرآن مجید نازل صرف تلاوت کے لیے نہیں ہوا. بعض مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح میں بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں, مقتدی بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. آیتیں بالکل ایک ساتھ, یعنی جو آیت میں جو ایک وقفہ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً مشکل سے سانس لیتا ہے امام جو ہے, وقفہ بھی ختم کر دیتا ہے وہ. کیوں؟ کہ اس نے ختم کرنا ہے. قرآن مجید رمضان میں ختم کرنا لازمی نہیں ہے, ختم کرنے کا تعلق نہیں ہے قرآن کہ رمضان میں ختم ضروری کرنا ہے, لیکن رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرنا ضروری ہے. تو سلف صالحین کا عمل جو بعض دلیل بناتے ہیں اور ویسا عمل کرنا چاہتے ہیں تب کریں جب آپ کا علم بھی ویسا ہو, جب آپ سمجھتے ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں کیا مفہوم ہے, کیا معنی ہے. ہم تو آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتے ہیں نا. اسی ایک آیت الحمدللہ رب العالمین میں, ایک آیت میں بعض علماء نے 15 سے 20 فوائد نکالے ہیں. ایک آیت میں 5-6 لفظ ہیں تقریباً, اس میں سے آپ 15 یا 20 پیغام کیسے نکال سکتے ہیں؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید تدبر کے ساتھ پڑھیں, اس اللہ تعالی نازل فرمایا ہے افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا قرآن کو تدبر سے غور فکر سے نہیں پڑھتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو آج سے ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن مجید ہم نے پڑھنا ہے دو طریقے سے. ایک تو جو ختم ہم نے کرنا ہے وہ کریں, پڑھیں. مجھے پتا ہے ہم رہ نہیں سکتے, ہم ضرور پڑھیں گے اور تیزی سے ہی پڑھیں گے, ختم تو ہم نے کرنا ہی ہے. یہ 30 سال سے عادت, 40 سال جو عادت ہے وہ پوری ہونی ہے. نہیں پڑھیں گے تو پھر کچھ کمی سے محسوس رہتی ہے کہ ہمارا دن جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. پڑھیں, لیکن ایک خاص وقت نکالیں جس میں کم سے کم جو آخری پارہ ہے نا سورہ فاتحہ اور آخری پارے کا ترجمہ ہم پڑھنا شروع کر دیں. ابتدا تو کریں نا. ہم چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں, سورۃ المعون پڑھتے ہیں, سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں, سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنی لوگوں جو جانتے ہیں صمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ الصمد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ صمد کا کیا معنی ہے کتنی لوگ جانتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں, اگر نہیں جانتے تو کب جانیں گے؟ اچھا ہم سے کتنی لوگ ہیں جو سورۃ اخلاص نہیں پڑھتے نماز میں؟ ہم سب پڑھتے ہیں تقریباً ہر رکعت میں، یا جب بھی ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں سورہ اخلاص تو ضروری پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوٹی سی سورت ہے اور جلدی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، عادت سی بن گئی ہے. دیکھیے حقائق ہیں، ہم پس سے پوچھ نہیں ڈال سکتے. میں بھی آپ لوگوں جیسا ہوں، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا ہوں، ہم سب ایک جیسے. میں اپنی بات کرتا ہوں، سورہ اخلاص جلدی سے پڑھتے ہیں، چھوٹی سورت ہے، جلدی نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے کبھی سمجھا ہے اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اگر ابھی تک نہیں سمجھا تو پھر رمضان میں بھی نہیں سمجھا تو کب سمجھیں گے؟ ایک بہترین موقع ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کیا ہم نے ہدایت حاصل کی ہے؟ اور اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا، بعض ایسے لوگ ہیں تلاوت نہیں آتی قرآن مجید، نہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، کہتے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا بہت آسان ہے. صحابہ کرام میں سے کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دیکھ نہیں پڑھ سکتے تھے، اگر دیکھتے تو وہ نہ پتہ چلتا، کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے بخاری کی روایت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا علی نے لکھا محمد الرسول اللہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اس سہیل بن عمرو کافر نے کہا کہ یہ نہ لکھ محمد الرسول اللہ، ہم تو مانتے نہیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لکھ محمد بن عبداللہ. لکھنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی اسے مٹا دو. سیدنا علی فرماتے ہیں میں کیسے مٹا سکتا ہوں محمد الرسول اللہ کو، میں نہیں مٹا سکتا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے. سیدنا علی اشارہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹا کے کہتے لکھے محمد بن عبداللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، ما انا بقارئ، امی تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکثر صحابہ بھی امی تھے. لیکن علم کا درجہ دیکھیں، پوری دنیا میں تا قیامت ایسے علماء ابھی آپ کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں کہ میں پڑھا لکھا کروں تو مجھے قرآن بھی نہیں آئے گا. آج سے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آج سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو، اور سورۃ الفاتحہ سے شروع کرو، اور روزانہ تین آیتیں یاد کرنا شروع کرو. تین دن میں آپ سورۃ الفاتحہ کے حافظ بن جائیں گے، تین دن میں، زیادہ وقت نہیں لگے گا. روزانہ تین آیتیں پڑھو اور یاد کرو، تین دن میں آپ سورۃ الفاتحہ کے حافظ بن جائیں گے انشاءاللہ، بشرط ہے کہ آپ شروع کریں گے تو بنیں گے نا. اگر آج شروع نہیں کریں گے تو پھر یہ آج شاید کل بھی نہ آئے، پھر پرسوں بھی نہ آئے، پھر جیسے پہلے تھے ویسے ہم رہیں گے. تو آج سے ہم نے شروع کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس یہ تین آیتیں یاد کر لو آج، کل اگلی تین، اور اس کے بعد اگلی آیت، سات آیتیں ہیں، آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. یہ شیطان کا محض بہکاوا ہے، ارے میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، پھر میں جب پڑھے لکھ لوں پھر غلطی کا امکان بھی ہے، تو قرآن میں غلط پڑھوں گا تو گناہ ہوگا. یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اور جب ایسا وسوسہ ہے تو کہو اعوذ من شر الوسواس الخناس، وسواس خناس ہے یہ. اور بعض شیاطین الانس بھی ہیں جو کہتے ہیں قرآن مجید کو بہت مشکل، بہت مشکل ہے قرآن مجید، یہ آپ کا کام نہیں، علماء کی، یا علماء کا کام ہے، قرآن مجید پڑھنا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید بہت مشکل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، فرماتے قرآن مجید میں ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ، لیکن کہاں ہیں لوگ، کہیں مسلمان آج؟ یہ قرآن مجید کے تعلق سے بعض باتیں تھیں. احسان کے تعلق سے چند باتیں کر لیتے ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فقیروں کو مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا بھی احسان ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حال پوچھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی احسان ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رشتے کو جوڑنا بھی احسان ہے، والدین کی فرما برداری کرنا بھی احسان ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں، خاص طور پہ رمضان میں ہمارا احسان کے ساتھ کیا حال ہے؟ اور اب یہ دیکھیں کہ رمضان ایک بہترین موقع ہے احسان کا، اور احسان حسن اخلاق اور عمل کی ایکسیلنسی کا درجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی پرفیکشن نہیں رہتی باقی. تو رمضان میں آئے دیکھتے ہیں، جو میں نے دیکھا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. عمرے کے لیے گئے، کیا وہاں پر مسلمان جو عمرہ کر رہے تھے، میں جب عمرہ کر رہا تھا تو عمرہ احسان کے ساتھ کیا؟ سچ بات ہے. ہماری کیا حالت، اللہ کے گھر میں رہ کے، روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں رہ کے کسی کو دھکا دیا کہ نہیں دیا؟ حجر اسود پر دیکھیں جو گہما گہمی ہوتی ہے، وہاں پر اپنے بازو کی طاقت دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ کچھ کھا کر فرش پر کچھ گرایا کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں گندگی، اللہ کے گھر میں دھکا دینا، اللہ کے گھر میں کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ احسان ہوتا ہے؟ اسے احسان کہتے ہیں. یہ حقوق ہیں مسلمانوں کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے، جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلم محفوظ ہوں. یہ عام بات ہے. رمضان کے علاوہ، رمضان کے مہینے سے پہلے اور بعد کی بات ہے. رمضان میں تو یہ معنی اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور بھی حق بڑھ جاتا ہے. کیا میری زبان اور ہاتھ سے روزے کی حالت میں رمضان میں مسلمان محفوظ ہیں؟ اپنی مجالس میں ہم غیبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ چغل خوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ رشتے کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں یا توڑنے کی بات کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ہم نے احسان کو سمجھا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ تو میں آخر میں بتاؤں گا، پھر یہ تو جان لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مسجد میں دیکھ لیں، اللہ کے گھر میں دیکھ لیں. آپ مسجد میں آتے ہیں، روزے کی حالت ہے، نماز قائم ہو چکی ہے، جمعے کی نماز میں دیکھ لیں، امام صاحب پڑھ رہا ہے سورۃ الفاتحہ اور پیچھے موبائل میں میوزک بج رہی ہے. دیکھیں میوزک ویسے حرام ہے، اور موبائل تو فون ہے نا، اس میں رنگ ٹون جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں. میوزک کو یہودی نہیں لے کے آیا مساجد کے اندر، اس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نصرانی نہیں لے کے آیا، یہ مسلمان لے کے آیا ہے. جو ضرورت وہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے. اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، غور کے روزے کی حالت ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اور یہ مسلمان بھائی نمازی صاحب جو آتے ہیں، میوزک بج رہی ہے اور گانے کی میوزک، اور بند نہیں کرتا. اب میوزک جاری ہے. مجھے بتائیں یہ مسلمان جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے قریب آگے اور پیچھے، جہاں تک یہ میوزک، اور پھر اس کو جو اس کی جو والیوم ہے اس کو بھی فل کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک دو تین صف جتنی بھی لوگ نماز پڑھ، جتنی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جتنی لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، سب کا گناہ تمہارے سر ہے. بند کیوں نہیں کرتے؟ نماز میں خلل ہوتا ہے. عجب بات دیکھیں، ایک بٹن دبانے سے نماز میں خلل ہوتا ہے اور میوزک سننے سے نماز میں خلل نہیں ہوتا. یہ عجیب سے منطق ہے، عجیب سی جہالت ہے. بھائی اپنی نماز خراب ہوتی تو ہونے تھے، باقی کا کیا قصور ہے؟ اگر نماز خراب بھی ہوتی تمہاری جہالت کی بنیاد پر تو اپنی خراب کرو نا نماز، ان نمازوں کا کیا قصور ہے؟ عجب بات ہے واللہ. اسے احسان کہتے ہیں. اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہے شر سے، حرام سے اللہ گھر محفوظ نہیں ہے. دوسری چھوٹی سی بات دیکھ لیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، بعض لوگوں کو عادت ہے ناخن، یہ ناخن نکالنے کی، اب ناخن اتار رہے ہیں اور مسجد میں پھینک رہے ہیں. اپنے گھر میں ایسے کرتے ہیں ہم لوگ، ایک تو عادت بری ہے. اچھا یہ کر بھی لے صاف تو کرو نا، صاف کیوں نہیں کرتے؟ عجب بات ہے، مسجد کے اندر بعض لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض وہاں پہ پیچھے بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں، روزے کی حالت میں، اور حال پوچھ رہے ہیں. حال پوچھتے پوچھتے کسی کے بعد غیبت شروع ہو گئی، غیبت کی صرف ابھی تھکے نہیں، پھر جھوٹ اور پتہ نہیں کون کتنی باتیں. اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں یہی وقت ہے تمہارے پاس؟ یار اللہ کے گھر کا تو شرم کرو نا، روزے کا تو شرم ہمیں شاید رہے نہ رہے، اللہ کے گھر کے تو کوئی احترام ہے، کوئی شرف ہے، کوئی قدر ہے. اور پھر بیچارے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا بیچارے، باہر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، یوں مڑ کے دیکھتے ہیں بس ان کی طرف، شاید تھوڑا سا شرم کر کے ذرا چپ ہو جائیں. کہتے ہیں سمجھدار کا اشارہ کافی ہے، یہاں پر اشارے کے بعد کہاں ہوتی ہے؟ یہاں پر جب تک چیخ نہیں کہیں گے چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر چپ ہوں گے، دو منٹ کے لیے پھر شروع ہو جائیں گے. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یہ احسان ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر کوئی یہودی نصرانی آ جائے نا، اس کی تو پھر خیر نہیں ہے نا، یہ تو فساد چاہتے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں آ کے فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ نمازیوں کو اور قرآن کی تلاوت کر مسلمانوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی؟ وہ تو ہے بے قدر لوگ، کافر کی کیا قدر قرآن کی یا مسجد کی، وہ کیا قدر جانتا ہے؟ لیکن ہمیں کیا ہو گیا، ہم کب قدر جانیں گے؟ احسان جیسے مخلوق کے ساتھ واجب ہے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے رب کے ساتھ احسان، عبادت میں احسان. احسان ناقص رہتا ہے جب تک کہ یہ مسلمان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو سیدھا نہ کر لے. اور عبادت میں احسان یا اللہ تعالی کے ساتھ احسان کا درجہ جو ہے، یہ دین کا بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے پہلا، دوسرا مرتبہ ہے ایمان کا، تیسرا مرتبہ ہے احسان کا. احسان سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا حق. ہم سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا، اور ہر وہ کتاب جو اللہ تعالی نے اپنے کسی پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ہر باطل معبود کا انکار کرنا، اجتناب کرنا، یہ بنیادی پیغام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید معاذ کے ساتھ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر، اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ سید معاذ عرض کرتے ہیں اللہ ورسول اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ، کہ ہم نے اس حق کو جانا ہے. واللہ آپ مخلوق کے ساتھ جو بھی احسان کرنا چاہتے ہیں کر لیں، بڑے سخی بن جائیں، سب سے بڑے سخی بن جائیں، مسکینوں کے مددگار بن جائیں، اپنے 10-20 فیکٹریاں وقف کر دیں مسکینوں کے لیے، ہر سال میں 2 یا 3 عمرے کریں، سالانہ حج کریں، پہلی صف میں نماز پڑھتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس حق کو نہیں سمجھا اور اس پہ عمل نہیں کیا، واللہ سارے کے سارے عمل اکارت ہے، بے فائدہ ہیں سارے. قیامت کے دن نام اعمال میں کوئی خیر باقی رہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم کون ہیں، ہم حقیر فقیر مسکین. اور جرات دیکھیں، شرک بدع مکفرہ، کبھی سوچا ہے کیا جاتا ہے اس مسلمان کا اگر براہ راست اپنے رب سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری ہر مانگ پوری کرتا ہوں. دعا کی قبولیت واللہ قریب ہے، لیکن کس کے؟ جو اللہ کو پکارتا ہے صرف. رمضان میں بھی وہی حالت رہے گی تو ہم کب سدھریں گے؟ آج تو دیکھو نا، خیر اور شر خلط ملط ہو گیا، ایمان اور کفر، توحید اور شرک، سنت اور بدعت. کیا ہمارا دل اتنی کمزور ہے کہ ان بنیادی چیزوں میں فرق نہیں ہم جانتے؟ ہمارا دین نے اس فرق کو نہیں بیان فرمایا، توحید اور شرک میں فرق، سنت اور بدعت میں، ایمان اور کفر میں فرق نہیں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ جاہل لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اعملوا ما شئتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کریں جو کرنا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ عام لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کے پیاروں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، یاد رکھیں. اور اللہ کے پیارے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے، ان کا نصب العین زندگی میں ان کا مقصد یہی ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں. اور بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہوتا ہی نہیں. اور احسان کا دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے، اور یہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید کا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتباع کا ہے. عبادت صرف اللہ کی کریں گے، اور عبادت کا طریقہ صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ گواہی دیتے ہم کلمہ شہادت میں. اور احسان کا تیسرا درجہ جو ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں جیسا کہ صحابہ کرام اور صلح صالحین نے سمجھایا. کیونکہ قرآن اور حدیث کی بات تو آج بہت سارے گروہ کرتے ہیں، لیکن صحیح سمجھ کے مطابق کون کرتا ہے عمل قرآن اور حدیث پر؟ ایک ہی گروہ ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام، التابعین واتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. آج صحابہ موجود نہیں ہے، آج امام ابو حنیفہ موجود نہیں ہے، آج امام مالک، امام شافعی، امام حنبل حنبل، امام زہری، امام سفیان ثوری، یہ بڑے امام محدثی موجود نہیں ہیں. یہ کیا ان کی تعلیمات موجود نہیں ہیں؟ ان کی زندگی جس علم کی بنیاد پر گزری وہ علم سارا ضائع ہو گیا؟ کیا سمندر مچھلیاں کھا رہی ہیں؟ کہاں ہے وہ علم؟ اللہ نے اٹھا لیا یا زمین دوز ہو گیا، وہ علم ہے کہاں؟ اس علم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ صرف فقہ کی حد تک جانتے ہیں بس، کیا زندگی میں کوئی صرف فقہ ہی تھی؟ صرف نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ علم تھا ان کا؟ اصل بنیادی علم کہاں ہے ان کا؟ عقیدے کا علم کہاں ہے؟ اور واللہ جتنی کتابیں عقیدے کے تعلق سے لکھی گئیں اتنی فقہ کی موجود نہیں ہے آج. جتنی اہتمام سلف صالحین نے عقیدے کا کیا ہے اتنی فقہ کا نہیں کیا. لیکن عجب دیکھیں کہ آج فقہ عروج پر ہے، فقہ کا علم اور عقیدے کی کتابیں مشکل سے کہیں آپ کو نظر آتی ہیں. کیوں عقیدے سے دور رکھا گیا لوگوں کو؟ کیوں اس احسان سے دور رکھا گیا؟ اسے آپ کو پتا ہے جب عقیدہ درست ہوتا ہے مسلمان کا تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر امت میں تبدیلی آتی ہے. تو باہر کے دشمن اندر کے دشمن نہیں چاہتے کبھی بھی کہ یہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اپنے صحیح عقیدے کو جان لے. باہر کا دشمن تو ہم جانتے ہیں، وہ تو ہمیشہ دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور کبھی راضی نہیں ہوں گے، نہ ہندو کبھی راضی ہوگا، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ مجوسی، کوئی بھی راضی نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو بڑی بڑی پگڑی، لمبی لمبی داڑھی، جبہ پہنا ہوا، جو مزارات کو آباد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ جب عقیدہ کی بات کرتے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ کی بس کی بات نہیں ہے، تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، بس یہ ٹھیک ہے، تم مسلمان ہو، یہ تمہاری حد ہے، وہ تمہاری حد نہیں، آگے کیوں جاتے ہو؟ آگے گمراہی ہے، آگے کے دروازے بند ہیں، اور ان دروازوں کی چابیاں صرف علماء کے پاس ہیں. یہ ایسا دلدل ہے، غرق ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. واللہ عجب بات ہے، کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا بھی نعوذ باللہ طریقہ ہندو والا ہے؟ اب جانتے ہندو جو ہیں ان کی رسائی گیتا تک یا ویدا تک کی بڑی کتابوں تک نہیں ہوتی. اب گیتا کتاب وہ ہندو پڑھتے ہیں، لیکن بغیر ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں، براہمن جو ہوتے ہیں، وہی اجازت دیتے ہیں اور وہی ان کو سمجھاتے ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. جو پنڈت کہتا وہ دین ہے، ان کے نزدیک وہی کچھ ہے بس. کیا ہمارے لیے دروازے بھی بند کر دیے گئے سارے؟ میں یہ نہیں کہتا بغیر علماء کی رہنمائی کہ آپ کتابیں پڑھے عالم بن جائیں یا علم حاصل کریں، نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ علماء سے علم حاصل کریں، لیکن صرف نماز کا، روزے کا، زکات کا اور حج کا، عبادات کا علم، عقائد کا علم کب حاصل کریں گے ہم؟ ایک بہترین موقع ہے رمضان میں، روزانہ ایک مسئلہ، صرف ایک، دو نہیں، ایک مسئلہ عقیدے کا جان لیں بس. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے آج جان لیں. ارکان کیا ہیں؟ دو ارکان ہیں، لا الہ پہلا رکن ہے، الا اللہ دوسرا رکن ہے. لا الہ میں انکار ہے، الا اللہ میں اقرار ہے. انکار ہے ہر معبود کا، اقرار ہے ایک اللہ کا. کل یہ جان لیں، پرسوں یہ جان لیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آج تک جھگڑا جاری ہے امت میں، آج تک امت میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. کیا یہ مشکل سوال ہے؟ کب جانیں گے ہم؟ اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے، واضح الفاظ ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، قرآن مجید میں، صرف قرآن مجید میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہزاروں آیات ہیں صرف قرآن مجید میں، ایک ہزار نہیں، ہزار سے زیادہ، ہزاروں آیات اور دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور آج ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، جاننے کا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی تائید سے، اپنی نصرت سے ہر جگہ ہے. لیکن ظالموں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات سے موجود ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو انوار نظر آتے ہیں، وہ قضاء حاجت کے لیے سنجے کے لیے نہیں جاتے، کیوں؟ ہر جگہ ان کو اللہ نظر آتا ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کب جانیں گے ہم اپنے عقیدے کو؟ رمضان احسان کا مہینہ ہے، علم کا مہینہ ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم رمضان میں اس علم کو جان لیں. اور روزانہ ایک سوال، چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں مکتبات میں، ایک چھوٹی کتاب ہے عقیدے کے تعلق سے 50 سوال، کس نے دیکھی ہے؟ بالکل چھوٹی سی، اور انشاءاللہ جی اگر مجھے ملا اگلے ہفتے میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ، چھوٹے سے کتاب جو ہے، اس میں تقریباً 20 یا 30 ورق ہیں چھوٹے سے، عقیدے کے تعلق سے 50 سوال. ابھی کتنے دن باقی رمضان کے؟ تقریباً 20 دن باقی، 20 سے بھی زیادہ ہے، 22 دن ہے الحمدللہ انشاءاللہ، 22 دن ہے. آپ روزانہ دو سوال اگر پڑھ لیتے ہیں نا اس کتاب میں سے، مشکل ہے اگلے ہفتے لے کے آؤں گے پھر کتنا رہیں گے، پھر ایک ہفتہ اور کم ہو جائے گا. چلو کوئی نہیں، ہم تین پڑھ لیں گے روزانہ، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، وہ جواب بھی لکھا ہوا ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال ہیں اور دلیل کے ساتھ ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ کس نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کے بعد کسی کا قول نہیں چلتا. یاد رکھے، کسی امام کا، کسی عالم کا قول اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد نہیں چلتا. آخر میں احسان اور قرآن کے تعلق سے ایک بنیادی بات ہے. میں تبدیلی کی بات میں نے شروع کی تھی، اپنا محاسبہ ذرا کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی کرتے ہیں. بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، اب تحفیظ کا اثر سے مغرب سے پہلے ختم ہوتا ہے تقریباً. بعض بچے کیا کرتے ہیں، فوراً باہر نکلتے ہیں، کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، پہلی رکعت بھی ہو جاتی ہے، دوسری رکعت بھی ہو جاتی ہے، تیسری رکعت میں آخری میں آ کے پھر دوبارہ آتے ہیں مسجد میں، نماز قائم ہے اور بچے کھیل رہے ہیں. ابھی تو قرآن کی حفظ کے لیے آئے تھے نا، تو قرآن مجید نے ان کی زندگی میں قرآن مجید کی اہمیت کیوں نہیں ڈالی، قرآن مجید سے سیکھا کیوں نہیں کہ نماز کی اہمیت ہے. جب ہم مسجد میں تو وضو کر کے واپس آ جائے، تھوڑا سا وقت وضو کے لیے ہمیں ملا ہے، وہ تھوڑے سا وقت باہر جا کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے رہتے، کہتے ہیں بچے بےچارے ابھی پڑھ لیں گے، ہم بھی ان کو نہیں روکتے. اچھا یہ بچے تھے، اپنا حال دیکھ لیں، ہم بھی تو قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید کا ہماری زندگی میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں ان کی بات کروں جو قرآن میں پڑھتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو نہیں پڑھتے، کیونکہ جو نہیں پڑھتے تو اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی قدر ان کے دل میں ڈال دے اور قرآن مجید کی اہمیت وہ سمجھ لیں اور تلاوت تو کرنا شروع کر دیں نا. حجر القرآن پر میں نے ایک پورا خطبہ دیا تھا، آپ سن لیں، حجر القرآن کہ قرآن مجید سے دوری کیسے ہوتی ہے، حجر کیسے کیا جاتا ہے، اس میں 10-12 طریقے بیان کیے ہیں جو آج امت میں عام ہیں، اور اس کی سزا بھی میں نے بیان کی ہے، اس کی سزا کیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں، تو آپ ضرور سن، میرے پاس وقت نہیں ہے میں دوبارہ پھر وہی بات کروں. میں صرف ایک یہاں پہ اشارہ دینا چاہتا ہوں آخر میں کہ آخر وجہ کیا ہے، ہم قرآن یہ پڑھتے بھی ہیں، اس کی تاثیر نہیں ہمارے دلوں میں. صحابہ کرام قرآن یہ پڑھتے تھے، قرآن کی تاثیر ان کے دلوں میں تھی، بنیادی فرق کیا ہے یہ جاننا ہے. بنیادی فرق یہ ہے قرآن اور احسان دونوں میں، احسان میں ہم پیچھے ہیں، رمضان میں بھی احسان کے جیسے میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں پھر بھی پیچھے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید تو پڑھا لیکن قرآن مجید کو جیسے پڑھنا چاہتے ویسے نہیں پڑھا. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں، آیات الایمان نمبر ایک، نمبر دو ہے آیات الاحکام. آیات الایمان دو قسم کی ہیں، وہ آیات جس میں ایمانیات اور عقیدے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، عقیدے کے تعلق سے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. دوسرے قسم کی آیات الایمان، وہ آیات جس میں یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. دوسری قسم کی آیات آیات الاحکام ہے، آیات الاحکام وہ آیات کے تعلق عبادات اور معاملات سے ہے، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج عمرہ کے تعلق سے، زکوٰۃ صدقات کے تعلق سے، شادی بیاہ نکاح کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، صلہ رحمی رشتہ داری کے تعلق سے، جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں ان کو کہتے ہیں آیات الاحکام. قرآن مجید اگر ہم غور کریں نازل کیسے ہوا، پہلے کون سی آیات نازل ہوئی، بعد میں کون سی ہوئی، اور صحابہ کرام نے قرآن کا علم کیسے حاصل کیا، اگر ہم بھی واللہ وہی راستہ اختیار کر لیں تو قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ. ذرا غور کریں، سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت کون سی اتری اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی آیت کیوں ہے؟ واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، یہ پہلی آیت ہے؟ نہیں، پہلی آیت اقرا پڑھو، علم حاصل کرو، یہ جان لو کہ دین اسلام کی بنیاد علم ہے، بغیر علم کے یہ دین ناقص ہے. آپ بغیر علم کے آپ سچے مسلمان، سیدھے مسلمان نہیں ہو سکتے. جب تک اقرا آپ کی زندگی کا بنیادی حصہ نہ ہو. ہم نے اقرا کو سمجھا تو ہے اور یہ کہا کہ اقرا کا مطلب ہے علم حاصل کرو، دنیاوی علم حاصل کرو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ اور دنیا میں ترقی کرو. بعض لوگ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں نا، قرآن میں اقرا ہے تو ہم بڑی پڑھی لکھی قوم ہیں اور ہم ٹیکنالوجی میں اور تمدن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آگے بڑھو، کس نے منع نہیں کیا، لیکن یاد رکھو بنیاد کو نہ بھولو. آپ کی پہچان، میری پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری پہچان ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں. اور اقرا بنیادی طور پر جان لو، اس دین کی بنیاد کو جان لو. اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اللہ کی خلق جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. رب کی معرفت کو جانو کون ہے، اپنی ذات کے بارے میں جانو میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے. الذي خلق الانسان من علق، خون کے ایک ٹکڑے سے میں پیدا ہوا ہوں، میری حقیقت یہ ہے. آج میں ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں، جتنی بھی ترقی کر لوں، میری حقیقت وہی ہے. اپنے رب کے سامنے میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، ذلیل ہوں. جتنی بھی آگے بڑھ جاؤں، میری عزت، میری ترقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے. یہ جان لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ بنیاد ہے اس دین کی. اس کے بعد پھر سورت المدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فصبر. وہ آیات جو اللہ دل کو ہلا دیتی ہے، لیکن کوئی ہو جو سمجھنے والا ہو. ان آیات نے صحابہ کرام کے دل کو ہلا کے رکھ دیا اور میں تبدیلی آئی. آج ہم بھی پڑھتے ہو، اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا. جیسے اخبار پڑھتے ہیں، کاش ویسے قرآن پڑھ لیتے ہم. معذرت کے ساتھ، واللہ یہ حقیقت ہے، ہم اخبار پڑھتے پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ایک لفظ کا پتہ نہیں چلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو بہترین موقع ہے کہ ہم جان لیں. ابتدا کرنی ہے آیات الایمان سے. آیات الایمان دو قسم کی ہے، وہ آیات جس میں توحید اور عقیدے کا ذکر ہے. چھوٹی آیات لے لیں آپ، سورۃ الفاتحہ کی ابتدا آیات الایمان سے ہے، سورۃ الاخلاص، فلق، ناس، آیات الایمان ہے، عقیدہ ہے، بنیاد ہے، توحید ہے. ہم نہیں پڑھتے، یہ پڑھتے ہیں. سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید میں سورۃ الکوثر ہے، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب تک آپ نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرتے رہیں گے، اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور قربانی دینا توحید ہے، تو آپ کا دشمن مغلوب ہی رہے گا. ان شانئک هو الابتر. لیکن جب تک امت میں شرک اور بدعات باقی رہیں گی، تو پھر ہم ہی مغلوب رہیں گے اور کافر کا دشمن کا غلبہ رہے گا. کبھی ہم نے اس سورہ سے یہ معنی لیا ہے؟ ان نشانیک اول ابتر، کب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب کو دیکھ لیں آپ. ابو لہب نے کہا، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی، پھر دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی، کہتے محمد ہوئے ہی ابتر، اس کا تو نام مٹ جائے گا. جب نرینہ اولاد نہیں تو نام کہاں باقی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمایا ہے ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آج ابو لہب کا نام دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہ ہوتے تو کون جانتا ہے کون ہے؟ اگر قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب نہ ہوتا تو کہاں جانتے کہ یہ کون ہے؟ تو نام باقی رہا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورفعنا لك ذکرک, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے. آج کافر بھی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, یہ الگ بات ہے ایمان لائے کہ نہ لائے. لیکن کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے؟ بعض کافر خود گواہی دی ہے کہ پوری تاریخ میں سب سے انسانیت کے تعلق سے سب سے عظیم ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورفعنا لك ذکرک, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج ہم. اللہ کا وعدہ پورا ہوا, ان نشانی کا ابتر کب ہوا؟ جب توحید پہ عمل ہوا. آیات الایمان. اور پھر اس ایمان کو مضبوط کیسے کرے؟ دوسری آیات الایمان جو ہے کہ اللہ تعالی کی آیتوں پر غور و فکر کرنا, آیات کونیہ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسا پیدا کیا گیا؟ اونٹ دیکھا ہے؟ اونٹ تو دیکھتے ہیں, کبھی غور و فکر سے دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے کہا تھا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے اس آیت کو پڑھا اور اونٹ کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. میں نے پھر سوچا یار یہ تو مشکل ہے کہ کوئی شخص, یعنی اگر جدہ کے یعنی گرد نواح میں کافی سودانی جو ہیں اونٹوں کا یعنی دودھ بھی بیچتے ہیں اور کافی وہاں پہ رش بھی لگا رہتا ہے, اور عربی جو ہیں عرب جو ہیں وہ اونٹ کے دودھ کو بڑا پسند کرتے ہیں. ہم لوگ شاید نہیں پیتے, بہت کم لوگ پیتے ہوں گے اللہ اعلم, وہ بڑا پسند کرتے ہیں. پھر میں نے سوچا ایک دوسرا ایک آسان طریقہ ہے, نیٹ کے ذریعے بھی آپ لکھیں اونٹ کے تعلق سے, میرے بھائی آپ کو پوری انفارمیشن آ جائے گی عربی میں اردو میں انگلش میں. اونٹ ہے کیا؟ اونٹ کے بارے میں اب جاننے کے لیے اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی روزے کی حالت میں گرمی میں جائیں اور جا کے اونٹ کو دیکھیں کہ اگر جا سکتے ہو اچھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ہے. لیکن انفارمیشن اونٹ کے تعلق سے آپ لے لیں, نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس عظیم مخلوق کو کیسے پیدا کیا. ایک بات میں چھوٹی سی کرتا ہوں اس کے تعلق سے, آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں اونٹ پیٹ بھر کے کتنا پانی پی سکتا ہے؟ کوئی جانتا ہے کتنے لیٹر پیتا ہوگا؟ عقل حیران ہو جاتی ہے. 150 لیٹر نظر آتا ہے جس کے جسم میں 150 لیٹر, اتنی بڑی ٹینکی پانی کی. عجب بات ہے واللہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, صرف ایک آیت اونٹ کے تعلق سے دیکھ لیں. صحرا میں رہتا ہے, آنکھ جو آنکھ نا انسان کی آنکھ, اگر تھوڑا سا گرد و غبار ہو تو آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. کیا اونٹ بھی آنکھیں بند کر کے چلتا ہے؟ یا آپ خود دیکھ لیں, میں آگے نہیں جانا چاہتا کہ اونٹ کیسے چلتے صحرا میں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے الآیات الکونیہ میں اپنے خلق کے اعتبار سے ہم کیا جانتے ہیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون, اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ جانتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے نفس کے بارے میں کہ ہمارا دل کیسے کام کرتا ہے, ہمارے گردے کیسے کام کرتے ہیں, ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. واللہ بڑی نعمتیں ہیں. اب یہ میرا اپنا فیل ہے, میں شروع کروں گا تو سارا وقت یہیں پہ گزر جائے گا. لیکن سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی جو چھوٹی سی مثال, انسان کی میموری, انسان جو یاد کرتا ہے, یہ دو قسم کی, ایک شارٹ ہے اور ایک لانگ, اور دونوں الگ الگ ہیں. ان کے سینٹر بھی الگ ہیں, ان کی سیو کرنے کی جگہ بھی الگ ہے دماغ میں. سبحان اللہ. بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس جو شارٹ میموری اس کو ختم کر دیتی ہیں. اس کی یعنی کئی مثال اس کی بیماریوں کی آئی بھی ہیں, اور اگر آپ نیٹ پہ جائیں اور آپ ایمنیزیا لکھیں تو اس پہ بعض بیماری آ جائے گی. اس میں عجب بات دیکھیں کہ جب دماغ کے یہ حصے اس حصے میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو جو شارٹ میموری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا آپ کو پتہ نہیں, آپ نے کہاں جانا تھا پتہ نہیں, آپ کیا کرنا چاہتے پتہ نہیں. تو وہ کیا کرتے بیچارے, وہ لکھتے ہیں میں نے ناشتہ کر لیا ٹک مارک, کھانا کھا لیا یہ بھی کر لیا, جوتے پہن لیے وہ بھی کر لیا. یہاں تک کہ وہ بیچارے بازوں کا جو ہے وہ اینڈ انہوں نے پہنے تو پینٹ نہیں پہنتے، باہر چلے جاتے ہیں بےچارے، وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، ہم نے اپنا کمیز بھی پہن لی ہوئی ہے، ٹائی بھی لگا لی ہے، یہ بھی کر لیا ہے، وہ بھی کر لیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے. ذرا سوچیں زندگی کیسے گزرتی ہے بےچاروں کی، واللہ تنگ ہے اپنی زندگی سے یہ لوگ، اور باقی زندگی ایسے گزار رہے ہیں لوگوں نے. کون دوست ہے، کس کا ٹیلی فون آیا، پتہ نہیں. عجب بات ہے واللہ، اس دماغ کی نعمت کی قدر جانتے ہیں. لقمہ جب ہم کھاتے ہیں، دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں حلال کمی بہت مشکل ہے، واللہ حلال کمانا بہت آسان ہے. اس کی نسبت جو اس لقمے کے ساتھ ہوتا ہے جسم کے اندر، ہمارے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے لقمے کو لے کے منہ تک ڈالنا ہے، اور چباتے ہم خود ہیں اور نگل لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے نا، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، اس لقمے سے جو فوائد ہیں اور جو نقصانات ہیں، جو اچھی ہے جو بری، وہ الگ الگ نہیں کر سکتے. خون میں صرف پانچ چیز جائے گی، اگر کافر کیوں نہ ہو، نافرمان کیوں نہ ہو، خون میں غذا جائے گا جو پاک ہے، باقی جو بھی ٹاکسیکنز ہیں، جو بھی اس میں زہریلے مادے ہیں، جو بھی غلط چیزیں ہیں، وہ جگر میں جا کے فلٹر ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، اور بقیہ جو ہے جو جسم سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اسے گردے صاف کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا غور کریے، دل ایک منٹ میں تقریباً 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. اب کیلکولیشن کریں ذرا، ایک دن میں کتنی ہوگا، ایک گھنٹے میں کر لیں، پھر ایک دن میں کر لیں، پھر ایک ہفتے میں کر لیں، ایک مہینے میں، ایک سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں. کوئی ایسی مشین دیکھی آپ نے جو بغیر مینٹیننس کے، بغیر ایک لمحے کے لیے اس کو روک کر صفائی کرنے کے، 70 سال مسلسل چل سکتی ہے؟ اس رب عظیم کے حکم سے چلتا ہے یہ دل. وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ آیات ہیں، وہ آیات جسے کہتے ہیں آیات الکونیہ، اور بہت ساری آیات ہیں کہ بادلوں سے بارش کیسے آتی ہے، زمین سے پودے کیسے اگتے ہیں، بہت ساری آیات ہیں آسمان کے تعلق سے، پہاڑوں کے تعلق سے، سمندر کے تعلق سے، مچھلیوں کے تعلق سے، مختلف عالم موجود ہیں اس دنیا میں، ان جتنی بھی یہ دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان کے تعلق سے قرآن مجید میں واضح پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. لیکن کہاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں؟ تو آیات الایمان رمضان میں جو بھی ہم نے کرنا ہے، کیا کرنا تھا، قرآن مجید ہم نے پڑھنا تھا. قرآن مجید جو نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ سے شروع کریں اور 3 آیت روزانہ پڑھیں، پھر روزانہ آخری پارہ جو ہے، جو پڑھنا جانتے ہیں، آخری پارے کی ترجمہ ہم پڑھنا شروع کر دیں، آج سے شروع کریں جس دن ہمارے پاس وقت ہے. روزانہ ایک صفحہ تو ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ باقی رمضان میں ہم پورا پارہ، جو آخری پارہ جو وہ ترجمے کے ساتھ ہم اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اور کیا کرنا تھا، روزانہ ایک عقیدہ کا مسئلہ ہم نے سیکھنا ہے، 3 سمجھنے ہیں، ہاں اگلے ہفتے سے 3 ہوں گے. جو جانتے ہیں آج سے ایک شروع کر دیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم بکلیٹ لے کے آئیں گے، تو انشاءاللہ وہ پھر روزانہ 3 سوال جو ہیں جواب کے ساتھ وہ بھی یاد کر لیں، اور آخر میں آیات الایمان جو ہیں، خاص طور پہ جو تدبر غور فکر کی آیات ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں تبدیل آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. پھر جب انشاءاللہ عمرے کے لیے جائیں گے، تو پھر عمرہ بھی ہمارا ویسا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. جب ہم حج کے لیے جائیں گے، ہمارا حج بھی ویسا نہیں ہوگا. جب مسجد میں آئیں گے، تو پھر موبائل میں پھر وہ رنگ ٹون بھی میوزک والے نہیں بجے گی انشاءاللہ، اور پھر پیچھے بیٹھ کے وہاں پہ گپے بھی نہیں ہوں گی، اور پھر عام مسلمانوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ تبدیلی آتی ہے، تو یاد رکھیں آپ اکیلے تبدیل نہیں ہوں گے، اس تبدیلی کا اثر پوری امت میں ہوتا ہے. جیسے کہ اس معاشرے کو ہم نے خود بگاڑا ہے نا، ہم سے بنا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ سدھرے گا جب ہم سدھریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امناف عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب اور منہج کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.